بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 145. تو یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے. یہاں تو یوں ہے کہ کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. تو موت آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی. اور اس کے لیے فرمایا کہ اس کی میعاد جو ہے اس کا وقت مقرر ہے اور لکھا ہوا ہے, اس سے نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. تو اس لیے موت سے ڈرنا عقل کے خلاف, کیونکہ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی. اب وہ آنے والی ہے جس دن اور جس جگہ, تو وہ تو بدل سکتی نہیں. حضرت ہمارے سناتے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا قصہ سناتے تھے کہ وہاں ہمارے کل موت آ گئے, وہ تو فرشتے اور جنات ہر چیز آرات رہتے ہیں, کل موت تشریف لائے. اور ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا دربار میں ہی, اس کو گھور کے دیکھا تو اتنا ڈرا تو اس نے کہا کہ مجھے خدا کے لیے یہاں سے نکلوائیے, یہ شخص جو ہے اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہاں پہنچا تھا, ہندوستان پہنچوا دیا, ہندوستان بہت دور تھا, انہوں نے اس کو ہندوستان پہنچوا دیا. میں نے کل موت سے پوچھا کہ بھائی اتنا تم نے اس کو کیوں ڈرا دیا؟ کہنے لگا کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ اس کی موت لکھی ہندوستان میں, یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے, وقت آ چکا ہے آ رہا ہے اور اس کی موت لکھی ہے ہندوستان میں اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیں موت ایسی چیز ہے, موت سے ڈرنا واقعی حماقت ہے. موت تو آ کے رہے گی, تم چاہے لاکھ بچو تم پہنچائے جاؤ گے وہیں پہ جہاں پہ موت آنی ہے وہیں پہ پہنچا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا, اس کا وقت مقرر ہے, اس کی میعاد معین ہے, وہ لکھی ہوئی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں, زندگی میں اپنا جب کرو جو کرنا ہے. موت تو معین ہے, موت سے پہلے جو کرنا ہے کر لو. اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت میں سے حصہ دے دیں. یہ جو مضمون ہے نا کہ موت آ کے رہے گی تو اپنے وقت میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. مزدور ہم تو رہے کہ ابھی دو اشعار اس میں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. لاکھ ہو قبضے میں تیرے سیم و زر, لاکھ پیسہ ہو, لاکھ ہو قبضے میں تیرے سیم و زر, لاکھ ہو بالی پہ تیری چارہ گر. بہت سے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں علاج کرنے والے ہیں, ویکسینیشن ہے. لاکھ ہو قبضے میں تیرے سیم و زر, لاکھ ہو بالی پہ تیری چارہ گر, لاکھ تو قلعوں کے اندر چھپ مگر موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ اسی آیت کا مضمون ہے. بھائی موت تو آ کے رہے گی, اور آج کل اتنی کثرت ہے, ابھی دیکھیں ابھی بھائی آج صبح پتا چلا ہے کل رات کے وہ ایبٹ آباد میں ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ اسلام آباد گئے اور بس پہنچے ہوئے پانچ منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, وہاں کسی اور کے علاج کے لیے اس کو لے کے گئے تھے, انتقال ان کا ہو گیا. اب بتائیے کیا کیسے, اس سے پہلے ان کا پتا چلا. اسی طرح سے روزانہ کچھ نہ کچھ موتیں, آج کل زیادہ ہی کثرت ہے موت کی. موت کی یاد سے اگر ہم پہ اثر ہو تب تو ہم آدمی ہیں, ورنہ جانور ہیں. جانور بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, ایک جانور مر رہا ہے دوسرے جانور پہ اثر نہیں پڑتا. تو ہم جانور ہیں, اگر اپنے اعمال ٹھیک کر لیں تو انسان ہے. اس قدر کثرت سے موتوں کی خبر مل رہی ہے اور پھر بھی ہم باز نہیں آئے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, سب سے اوپر, بالا کے معنی اوپر. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا کیا کپڑے ہیں, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, مرنے والا کیا یوں جیتا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو, کوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو. مجذوب شاعر کا نام ہے, یعنی حضرت کے طلبہ میں سے بہت ممتاز تھے, عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, انہی کا شاعر ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو, ہوئی واہ کیا چیز مرغوب. کتنا بھاگو گے موت سے, اس دنیا کو کتنا تم نے محبوب بنایا ہوا ہے. یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو, ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو. نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو, سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر, جس کو دیکھو مر گیا. تو مجھے تلاشی, ہمارے ایک اور عزیز دوست جو تھے نوید صاحب, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ایک کر کے سب اٹھ گئے, وہی نقشہ کھینچے. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. سارے دوست تو تیرے چلے گئے, تو جہاں وہ گئے ہیں دوست وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے. ڈاکٹر عبد الحیار رحمۃ اللہ چلے گئے, ڈاکٹر رضی اللہ صاحب چلے گئے, نواب عشرت صاحب چلے گئے, عبد اللہ صاحب چلے گئے, کتنے ہی اہل اللہ جن سے ملاقاتیں ہوئی سب چلے گئے. تو یہاں اب کیا دل لگ رہا ہے تیرا. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر, یہ ہر وقت پیش نظر, یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر, یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے, کہیں فقر و فاقہ سے آہو بکا ہے. کہیں پریشانی ہے دنیا میں, کہیں شکوے جور و مکرو دغا ہے. غرض ہر طرف سے بس یہی بس صدا ہے, غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, یہ سب فضول قسم کی چیزیں ہیں کہ موت سے ڈر رہا ہے آدمی. موت تو اپنے وقت پہ آئے گی, احتیاط کرو, جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو, احتیاط کرو, لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرو. اور اس کے لیے پچھلی مرتبہ میں حضرت کے واعظ سے پڑھ کے بتایا تھا, جہاں پہ واعظ ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے لیے ایک اللہ والا پکڑو, اس کے بغیر تمہاری آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی. یہ تھا حضرت کا کہنا کہ کوئی دینی مشیر ہونا ضروری ہے. اس سے پوچھتے رہو کہ یہ نیکی مجھ سے نہیں ہو پاتی, اس میں یہ پریشانی آ رہی ہے, میں کیسے کروں. یا کوئی گناہ ہے وہ چھوٹ نہیں رہا ہے تو میں کیسے کروں, اس سے تدبیریں پوچھو. جب آخرت کی تمہیں فکر ہوگی اور ایک مشیر ہوگا تمہارا, تو یقیناً کوشش برابر ہوگی. اور مرنا تو ہے یقین, جس کی تیاری میں کمی نہیں کرنا چاہیے, لیکن شیخ پہ پورا اعتقاد رکھو, اس کو بناؤ جس سے محبت ہو, اعتقاد ہو اور بے حجاب ہو. چھپانے والا جس سے چھپاتے ہو وہ شیخ نہیں ہو. سیدھی سیدھی اپنی ساری حالت لکھ دو, بتاتے جاؤ بتاتے جاؤ بتاتے جاؤ. وہ ڈانٹے تو بھی اس کو ڈانٹنے دو جو وہ کہے کرو, لیکن تم اپنا کام کیے جاؤ کہ اپنے حال سے اس کو باخبر رکھو. ایک بزرگ نے ایک جنازہ دیکھا, اور جب وہ جنازہ وہاں ان بزرگ کے پاس سے گزرا تو جنازے سے مخاطب ہو کر کہا, تم اب جا رہے ہو, شام کو ہم آ رہے ہیں. ایسی فکر تھی, بس یہی خیال تھا کہ اب یہ جنازہ جا رہا ہے تو شام کو ہم بھی پہنچنے والے. مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبند میں تھے, اب یہ اونچے لوگوں میں تھے تو ان کی تیاری بھی اونچی ہوتی ہے. ان کا حال یہ تھا کہ حدیثوں کے حافظ تھے, حدیثوں کے بھی حافظ تھے, قرآن کا حافظ تو ہوتا ہے, قرآن کے ساتھ حدیثوں کے بھی حافظ تھے, مشکات شریف کے حافظ تھے, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے استاد تھے. سادگی اتنی تھی کہ صبح سویرے سودا لینے جاتے, جتنے پڑوس میں ہوتے ان سب سے کہتے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو میں لے آتا ہوں, سب کا سودا لے کے چلے آ رہے ہیں. اتنی بڑی ہستی. اس میں مجھے یاد آیا یہ ہستیاں واقعی عجیب تھیں, دنیا میں سے چلی گئیں, کوئی ان کی نقل کرے تو کر لے, اصلی ہستیاں چلی گئیں. ویسی تو مجھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب تھا بالکل کراچی کے پرانے شہر کے گنجان علاقے میں جامع کلاتھ مارکیٹ جہاں پہ کراچی مشہور ہے, رابسن روڈ کے اوپر مطلب تھا, اس کے پیچھے والی سڑک بس, ایک تو وہ ہے امیجنا روڈ, اس کے پیچھے جامع کلاتھ کے پیچھے رابسن روڈ, وہاں پہ حضرت کا مطلب تھا. ہم لوگ گئے اور جاتے رہتے تھے وہاں, حضرت تشریف رکھتے تھے. تو حضرت نے ایک مطلب فرمایا, بیٹھے ہوئے تھے وہاں, اور فرمایا کہ دیکھیں سامنے, دیکھیں سڑک کے اس پار سے دور سے ایک شخص چلا رہا ہے, ہاتھ میں ایک برتن ہے. ان برتنوں میں اس زمانے میں کھانا پکانے کا جو تیل ہوتا تھا نا, سرسوں کا تیل, وہ دکان سے لاتے تھے. تو پورا, یہ تو آج کل رواج ہو گیا ہے کہ پورا کا پورا ٹینکر لے کے چلے آ رہے ہیں, تیل کا اتنا پراپر ڈبا لے کے تھوڑا سا تیل, اتنی افراد ذرا ایسی نہیں تھی, فراوانی ذرا اتنی نہیں تھی, تو تھوڑا سا تیل لے کے چلے. فرمایا کہ دیکھیے وہ دیکھ رہے ہیں ان صاحب کو, آپ کو پتا یہ کون ہے؟ یہ مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان. دکھا آپ پیدل ہاتھ میں چھوٹا سا برتن تیل خرید کے ان دکان سے چلے آئے. تو یہ لوگ ایسے ہوتے تھے. انہیں میں مفتی عزیز الرحمان صاحب بہت بزرگ تھے, ان کو آخرت کی فکر بہت تھی. ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو یہ خیال آیا کہ قرآن میں ہے, لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ کوشش کرے. اب آپ جانتے ہیں کہ ایثار ثواب کرنا جائز ہے, نفلیں پڑھ کر, قرآن مجید پڑھ کر, خیرات کر کے, صدقہ دے کر, نقد دے کر. اچھا اس میں جو ہے, اس میں ایک بات ایثار ثواب میں, ایک بات میں خود اپنے ذوق کی کہتا ہوں, علماء اکرام بہتر جانتے ہیں, یہ سارے ثواب میں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ عبادت کر کے ثواب حاصل کر لے, جب اس نے حاصل کر لیا ثواب, تو اب یوں کہے اللہ میسر کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا, نماز پڑھی, قرآن پڑھا, خیرات کیا, جو بھی, اس عمل میں میری غلطیوں کو معاف کر دیجیے, اور اس کا جو ثواب ہے وہ آپ فلاں کو پہنچائیں. اس لیے شرط اول یہ ہے کہ وہ پہلے ثواب کو حاصل کرے. اس کو لوگ نہیں سمجھتے. جو عبادت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی, وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کو ہوگی, اللہ کو راضی کرنے کو ہوگی, ثواب حاصل کرنے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے ہوگی. جب یہ حاصل ہو گیا تو یوں کہے کہ اللہ مجھے یہ جو ثواب, یا پرانی کسی عبادت کا اسی طرح سے کر دی. لیکن عبادت کسی شخص کے لیے نہیں کی جاتی, فلاں مر گیا تو اس کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں, وہ نہ مرتا تو کم ہی نہ کرتے. نہیں, پہلے آپ یہ سوچئے کہ میں قرب حاصل کروں اللہ کا, میں اللہ کی رضا کے لیے ایک کام کروں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کام کروں, صلی اللہ میں راضی ہو جائے, مجھے ثواب مل جائے, اب وہ چیز ہو گئی آپ کی, اب کسی کو بھیجے. لیکن جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو شرط ہے, انما الاعمال بالنیات, آپ کی شروع میں نیت ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں, آپ کی شروع میں نیت ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, استغفار تو نیت ہی صاف نہیں ہے. نیت کو قوی کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں. جب یہ نیت ہوگی تو وہ آدمی کیا گناہ کرے گا یہ بتاؤ مجھے. تم اگر اللہ کو راضی کر دیتے تو اب اللہ کو ناراض کیسے کرتا. تو اس نیت کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے, بہت اثر ہوتا ہے. نیت معمولی چیز نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اصل چیز تو نیت ہے. نیت اللہ کی رضا کی کرنا چاہیے. وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر دس گناہ بھی کرو گے. تمہاری رضا, تمہاری اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی تو ہر جگہ تم بچتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے سے. آپ کا تجربہ کر کے دیکھیں, آپ تجربہ اس نیت کا استحضار کر کے دیکھ لیجئے. اگر استحضار میں پکے ہو گئے, ایک دن میں تو پکا ہوتا نہیں آدمی, بار 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 ہر عبادت میں اس نیت کا استحضار کرے گا کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت کا سرمایہ بنانا ہے, آخرت کا سوا, تو پھر یہ ہوگا خود بخود. وہ گناہ سے روک جائے گا کیونکہ وہ تو اللہ کو راضی کرنا کے لیے عبادت کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پہلے عبادت کر کے خود ثواب حاصل تو کرو. وہ تو نیت خالص سے ہو سکتا ہے, صرف وہ ہو جائے پھر بے شک. بہت سے لوگ کرتے ہیں, مجھے بھی توفیق ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, کبھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت نے پتہ نہیں کب کا معمول بتا دیا, 2000 بار لگے ہوئے ہیں آشر میں بچوں صاف کر کے. تو وہ جناب وہ 2000 2000 2000 اب سال ہر سال میں پتہ نہیں کتنے جمع ہو گئے, 75,000 کا ایک نصاب کہلاتا ہے مسجد. تو جو کوئی مرا تو پرانی کی ہوئی عبادت کے بارے میں اللہ میں یا اللہ ایک نصاب لا الہ الا اللہ کا, میرے پاس تو بہت سے نصاب ہیں, ایک نصاب اس کو پہنچا دیا کریں, اس کی بخشش ہو جاتی ہے مسلمان کی اگر اس کو ایک نصاب اس کا پہنچا دیا جائے اس کے ثواب کا. لیکن جس وقت میں پڑھتا تھا اس وقت تھوڑی نہیں تھی کہ میں اس کو ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں تو اپنے لیے پڑھ رہا تھا, اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا تھا. تو دیکھیں ہماری نیتوں میں جب تک اخلاص اور قوت نہیں ہو, قوت بھی ہونی چاہیے, استحضار بھی ہونا چاہیے, تو اس کا فائدہ خود نظر آئے گا, خود نظر آئے گا. لیکن بھائی اللہ والوں کی صحبت میں یہ بات ملتی ہے. جو لوگ صحبت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ واقعی یہ خیر اس کو بھی درجے میں صحبت ہی سمجھیے آپ, گرچہ میں تو کچھ صفر ہوں, لیکن اس طرح کی کوئی بھی مجلس ہو جس میں بیان ہو رہا ہو اللہ والا ہو تو اس کو ہی سمجھیے صحبت. اب یہ ہے کہ آج کل یہ وبا کی وجہ سے جسمانی قرب تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ روحانی اور صوتی آواز کا قرب تو بالکل ہو چکا ہے, کوئی کمی نہیں ہے. بلکہ اور لوگوں کو آسانی ہے, وہاں یہاں تو بہت لوگ موجود ہوتے ہیں سننے والے, تو بہت لوگوں تک آواز پہنچ جاتی ہے. فرماتے ہیں ہمارے حضرت کہ دیکھیں قرآن مجید, ان کو خیال آیا مفتی عزیز الرحمان صاحب کو کہ قرآن مجید میں آتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ کرے کوشش, وہی ہے نا. اب آپ جانتے ہیں سارے ثواب کرنا تو جائز ہے, نفلیں پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر خیرات کر کے صدقہ دے کر نقد دے کر آپ جو ثواب ملے گا آپ کو وہ مرنے والوں کو بھیج دے تو اس مرنے والوں کو پہنچ جاتا ہے. شرط وہی جو میں نے ابھی عرض کی کہ تمہاری نیت میں اللہ کو راضی کرنا کی نیت کو تو اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے. جب لیکن جبکہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو تو وہی ملے گا جو اس نے کمایا, لیس للانسان الا ما سعى, تو یہ اشکال ہوا. اشکال یہ ہوا کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ بس انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کیا, اور ایصال ثواب کو تمام علماء متفق علیہ جائز کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ مالی جو صدقہ خیرات کا ثواب اس سے متفق علیہ ہیں سب کہ وہ افضل ہے اس لحاظ. تو اب ان کے دل میں یہ خیال آیا مفتی صاحب کے دل میں کہ میرا تو عقیدہ ہی غلط ہے, قرآن میں یہ عقیدہ اور میں یہاں یہ عقیدہ لے کے بیٹھا ہوں کہ ثواب پہنچا سکتے ہیں. ان کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا تو میں یہ غلط عقیدہ لے کر اگر مر گیا تو کیا ہوگا, میرا قرآن کے خلاف عقیدہ ہو گیا. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے, اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے حدیث کے حافظ اشکال پیدا ہو گیا. اس آیت کا تو صاف مانا ہے کہ انسان کو تو وہی ملے گا جو وہ کمائے گا, جو وہ حاصل کرے گا. اب اتنی فکر ہوئی ان کو, اتنی ذرا سی باریک چیز تھی, لیکن خیر یہ علماء ہی کو ہو سکتی ہے, علماء بہت بڑے اور عالم کو بھی اس کی فکر ہو سکتی ہے, عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلے گا. تو رات کو عشاء کے وقت ان کو یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو صبح سے پہلے میں بھی موت آ جائے, کیا پتا ہے صبح تک میں زندہ رہوں تو اپنا عقیدہ تو میں ٹھیک کر لوں. بس اسی وقت وہاں سے چل پڑے پیدل 31 میل پر, 31 किलोमीटर समझ लीजिए आप, उससे कुछ ज्यादा गंगो है, गंगो वहां हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब वो पहुंचे, मुफ्ती अजीज साहब, मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह, जब वहां पहुंचे तो हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त तहज्जुद के लिए वजू कर रहे थे। अल्लाह ने हम सबको नसीब करे, नसीब करे, ये कम्बर जो माहौल बन गया है और ये जो जव्वाल है, ये अपना जव्वाल कह रहा हूं, जव्वाल नाम है आखिर में, जव्वाल मोबाइल फोन को कहते, मोबाइल स्मार्टफोन, इसे बेड़ा गर्क करते रहते हैं। ये सुबह को उठने की तौफीक ही लोगों को नहीं होती, सोते ही देर से, सोते देर से हैं तो तहज्जुद में कैसे उठेंगे। तहज्जुद में उठने की तो पहली शर्त यह है कि जल्दी सो। हमारे हजरत नवाब इशरत अली खान कैसर साहब बहुत जल्दी सोते थे और ईशा के बाद किसी का फोन नहीं रिसीव, मतलब मैंने कर दिया था गलती से, मुझको उनकी आवाज आई नागवारी से, कह रहे हैं नौकर को बना कर दो। ईशा के बाद कोई फोन रिसीव नहीं करते थे। हमारे पास इतनी बड़ी बला लग गई है जो हमें खाई जा रही है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं, तो हम इतना देर से सोते हैं, सेहत भी खराब, ब्लड प्रेशर भी हाई। और फिर जो है तहज्जुद भी चली जाती है, अल्लाह ताला अता फरमाए। एक मरतबा उठने की आदत हो जाए ना तो देखा यह है कि फिर अलार्म न भी लगाए तो उठ जाता है, तो एक अलग ही चीज। और रात को अगर 2 बजे भी सोएगा तो उठ जाएगा, आदत एक मरतबा बना लो पहले, लेकिन आदत एक दिन में नहीं बनती, साल हर साल में बनती है। तो उन्होंने देखा कि मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए उठे हुए, देखा उन्होंने इनको, मुफ्ती साहब को कहा, हजरत कहा इस वक्त मौलाना कैसे आ गए। उन्होंने कहा हजरत मुझे एक इश्काल हो गया है, हालांकि वो खुद भी मुफ्ती थे। पूछा गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कि क्या इश्काल हुआ, फरमाया कुरान मजीद में आता है लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, इसी तरह से है ना भाई आयत में, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि जो कोशिश करे उसको वही चीज मिलेगी। और हजरत ईसा अलैहि सवाब की भी तरगीब है, और यहां आयत से मालूम होता है कि ईसा अलैहि सवाब का तो कोई फायदा ही नहीं, तो मैं अपने अकीदे को सही करने के लिए हाजिर हुआ हूं। ये उलमा का काम था, उलमा से पूछा, हम जैसे नाकार लोगों को ये पूछने का हक नहीं है, हम लोगों को तो ये बताया जाएगा मियां जायज है कह दिया बस खत्म, कोई और बात मत करो, बहुत बड़ा इल्म चाहिए इन चीजों को समझने के लिए। तो मैं अपने अकीदे को सही करने के लिए हाजिर हुआ, मुझे समझा दीजिए। तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अल्फाज फरमाए, ईमान और आमाल। मतलब यह था हजरत का कि मौलाना ये जो आयत है इससे ईमान मुराद है, आमाल मुराद नहीं है। अगर अपनी कोशिश करके ईमान हासिल करेगा तो ठीक है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहे, दिल में एतकाद तो रखे, ये उसकी है। मा सा जो है वो ये है, ये ईमान के बारे में ये आयत है, ये आमाल के बारे में आयत नहीं है। क्योंकि ईमान अगर हसन हासिल नहीं किया तो कुफर हो जाएगा, ये सही है, आमाल की आयत नहीं है। बस मुफ्ती साहब का इश्काल हल हो गया और खुशी खुशी चले गए। देखिए दो एक कैसी अजीब बात हमें भी पता चली, अलग हम जाहिल है लेकिन उलमा की एक अजीब बात पता चलेगी, ये आयत जो है आमाल, इसीलिए कहते हैं तर्जुमा करके, तर्जुमा पढ़ो नहीं, मना किया कि मोलूम ने, अरे बेवकूफो तुम तर्जुमा पढ़ के बड़े बड़े आलिम मुश्किलें पढ़ जाते हैं, तुम क्या हो, तुम तो पता नहीं क्या, और तुम किसी से पूछोगे भी नहीं, तुमको तो फिक्र ही नहीं है, तुमने कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ लिया और अपने ही दिल में उसको माने को समझ लिया और अगले तकीदे में पढ़ गए। तो देखिए उनको फिक्र थी, अब वो खुशी खुशी वापस आए, रातों रात 30-31 मील सफर करके पहुंचे ताकि अपने ईमान को मैं सही रखूं, गलत अकीदा लेकर न मर जाऊं। और आज हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं मगर हमें फिक्र नहीं, और उम्र तो हम गुनाह ही समझते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मैं जानी और शराबी की बात नहीं कर रहा, मैं अपने हवाब से बात कर रहा हूं, सब दीनदार है, और मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं कि हम गुनाह को गुस्सा करते हैं तो क्या उसको गुनाह समझते हैं। खुशखुलकी जहां पे अल्लाह का हुक्म है, खुशखुलकी को छोड़ देते हैं तो क्या उसको गुनाह समझते हैं। तो भाई बहुत सी चीजें इसी तरह की होती हैं, फिर बात नहीं अमाल में बहुत सी गड़बड़ होती है, हुब्बे जा होता है, मसलहतें आ जाती हैं, चालाकी आ जाती है, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جگہ امام بھی بنایا، ان کو ایک جگہ حاکم بھی بنا کر بھیجا. کتنے بڑے صحابی، اتنا ڈرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے مرنے کے بعد بھی نجات کا یقین نہیں، قیامت میں بھی یقین نہیں جب تک میں پل صراط سے گزر نہ جاؤں. پل صراط عبور کر کے جنت میں پہنچ جاؤں گا پھر تو تسلی ہے، اس سے پہلے تک دھڑکا لگا ہوا ہے، اطمینان نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو سب چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس لیے تو بتائی ہیں کہ دھڑکا لگا رہے ہیں، دھڑکا لگا رہے ہیں میں یہ کام غلط کروں گا تو میں کہیں مشکل میں نہ پڑ جاؤں. اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ مرنا بھی ہے عالم برزخ میں، قبر میں جو عذاب ہے اس کا خیال بھی نہیں آتا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ قبر میں ہوگا، پتہ نہیں قبر تنگ ہوگی، قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے. میں نے کہا کہ آپ بالکل بیکار سوچ رہے ہیں، وہ یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو برزخ میں ہے. یہاں تو اس کی لاش جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک پتھر کی طرح سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتے تو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ تو اس قبر میں، دنیا کی قبر میں تو یہ ہے، وہ جو اصل آدمی ہے جس کو روح کہتے ہیں، آدمی تو روح سے بنتا ہے، وہ تو برزخ میں گیا، اس کو دوسرا جسم مل گیا، وہاں اس کے ساتھ سارے معاملات ہو رہے ہیں. جتنے معاملات قبر کے بارے میں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں، یہاں کہاں ہوتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے، عبرت کے لیے نام کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں قبر سے ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن یہاں نہیں ہوتا، یہاں تو لاش ہوتی، اس لیے تو بے جان چیز ہے. تو ہمیں تو اس کا خیال بھی نہیں آتا کیا عالم برزخ میں ہم ہوں گے. 50,000 سال کا دن ہوگا، ہولناک مناظر کا دن ہوگا، ایسے ہولناک مناظر ہوں گے قیامت میں کہ انبیاء علیہ السلام بھی گھبرا جائیں گے، اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا. اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمیں اس کا بھی خیال نہیں آتا. اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ہمیں اس کی بھی فکر نہیں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. واقعی ہے بڑی فکر کی چیز، ریزلٹ کارڈ ہے، خدا نخواستہ بائیں ہاتھ ملا کسی گناہ کی وجہ سے جس کا ہمیں احساس نہیں، یا ایمان میں کسی خلل کی وجہ سے جس کا ہمیں پتہ نہیں. اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر. اسی لیے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ اہل اللہ کی صحبت کو کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں. اتنے بڑے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ فرمائیں کہ جب تک پل صراط عبور کر کے میں جنت میں نہ پہنچوں تو میں ڈرتا ہی رہوں گا، مجھے گھبراہٹ رہے گی، مجھے اطمینان نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام تھا. ایک مسئلہ ایسا آ گیا جس میں حکومت ان کے خلاف ہو گئی، تو حکومت نے ان کو سزا دلوائی، کوڑے لگوائے، اس میں ان کا انتقال ہو گیا. تو روایت ہے کہ 25 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں تھے. اس زمانے میں 25 لاکھ، آپ سوچیں ذرا، جو آبادی بہت کم تھی، اور پرندوں کو حکم تھا کہ ان پر سایہ کرو. یہ حالت دیکھ کر 2,000 یہودی اس وقت مسلمان ہو گئے تھے. جب ان پر آخری وقت آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، تو ان کے لڑکے ان کو کلمہ شریف کی تلقین کرنے لگے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جب کوئی گھر میں مر رہا ہو، اللہ میں یہ عطا فرمائے گھر کی موت، نہ تو ہسپتال میں ٹیوب لگا دیتے ہیں اور اس آدمی کو ایسی دوا دیتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتا، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو کچھ پتا ہے، کوئی عجیب. اللہ میں پناہ میں لگی، یا اللہ ایسی موت سے ہم سب کو بچائیے، ہم سب کو بچائیے. یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر میں موت آئے یا شہادت کی موت ہو کلمہ پڑھتے ہوئے، یا ٹیوب لگی ہوئی ہسپتال کی موت سے، اللہ میں پناہ ملے، یا اللہ ہم سب کو پناہ، ہمارے متعلقین کو پناہ ملے. جب ان پر آخری وقت آیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، تو ان کے لڑکے کلمہ شریف کی تلقین کرنے لگے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جب گھر میں کوئی مر رہا ہو تو کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھو. یہ مت کہو کہ آپ پڑھیے، خود پڑھنا شروع کر دو، سن کے یاد آ جائے. اور جب مرنے والا کلمہ شریف پڑھ لے تو چپ ہو جاؤ، کیونکہ آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہو، بس اتنا کافی ہے، سمجھ لو یہ سب. اگر کوئی پھر دنیا کی وہ بات کرے تو پھر کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو کہ وہ پھر ایک بار کلمہ شریف پڑھ لے. جب وہ پڑھ لے پھر خاموش ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ آخری کلام اس کا کلمہ شریف ہو، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. سمجھے بچو, ان لوگوں کو سکھا رہے ہیں. 10 منٹ کا ٹائمر لگا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, تجویزیں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں یفسوئی زیادہ ہوتی ہے. 10 منٹ میں وہی 2000 بار ہو جاتا ہے رواں اگر آدمی کرے. وہ میں نے کر کے دیکھا ہے تو تجویز سے بھی میں 10 منٹ کا ٹائم مجھے چاہیے ہوتا ہے. اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے 10 منٹ, صرف 10 منٹ, اس کا اثر دل و دماغ پہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ انجن چل پڑا. اب بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہوتا ہے. دیکھو نا یہ ہے. تو بزرگوں نے یہ جو ہے کہ تکرار کرو کسی کلمے کی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نہیں 33 بار یہ 33 بار یہ, کیوں 33 بار؟ یہ تکرار سے فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا لا الہ الا اللہ 2000 بار صبح میں پڑھ لیا کرو. چلو 2000 نہیں, اب تو کہتے ہیں 300 بار پڑھ لو, 300 بار پڑھ لو. لیکن جس کو عادت ہو جائے گی 2000 بار کی, 10 منٹ ہی تو لگتے ہیں. اور 10 منٹ ایک فون کال کے اوپر کتنے منٹ لگتے ہیں؟ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ, کبھی پون گھنٹہ, ایک ہی بات ہو رہی ہے, ایک ہی سے بات ہو رہی ہے. تو بتائیے ذرا, کوئی کہے کہ مجھے 10 منٹ نہیں ملتے کلمہ طیبہ کے لیے؟ جب کلمہ طیبہ کی تم کو عادت پڑے گی تو ممکن ہے کہ اس کا اثر ہو اور مرتے وقت بھی کلمہ منہ سے نکلے. اللہ نے عطا فرمایا. تو بہرحال تو وہ بچے سب لڑکے کہنے لگے, کلمہ پڑھنے لگے سب گھر والے. اور بچوں کا دل چاہتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کلمہ شریف پڑھیں. اور جب یہ کلمہ پڑھیں بچے تو یہ کہتے ہیں لا بعد لا بعد, ابھی نہیں بعد میں, ابھی نہیں بعد میں. اب بچے بڑے حیران ہوئے ان کے کہ یہ اتنے بڑے اور اونچے درجے کے تو بزرگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام ہے اور کلمہ شریف مرتے وقت نہیں پڑھ رہے. یوں کہتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے گا لا بعد. جب ان کو افاقہ ہوا اس حالت سے تو لڑکوں نے پوچھا کہ آپ یہ لا بعد کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم کلمہ شریف پڑھ رہے تھے اس لالچ میں کہ آپ بھی پڑھ لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت شیطان آ گیا تھا اور شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے لاکھوں کوششیں کی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو لیکن ہم غور نہیں کرتے. جیسے کانا پھوسی کرتا ہوں, شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے, وہ خیال ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے, ہمارا نہیں ہوتا, وہ شیطان ڈالتا ہوگا. شیطان ہر شخص کو اس کے حساب سے ڈالتا ہے. اب دیکھیں ان کو کیسا خیال ڈالا, اس نے کیسا خیال ڈالا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو, کیا اس نے کہا کہ میں نے لاکھوں کوششیں کی, بڑے حملے آپ پر کیے آپ کو بہکاؤں, لیکن آپ میرے حملوں سے بچ گئے اور بچ کے اب آپ سلامتی سے جا رہے ہیں, افسوس آپ میرے قابو میں نہیں آ سکے. تو اس کمبخت کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ارے ابھی کچھ اعتبار نہیں, لا بعد ہوں, ابھی کچھ پتا نہیں, بعد میں پتا چلے گا, میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے ابھی اعتبار نہیں, لا بعد ہوں, خاتمہ ایمان پر ہو جائے پھر یقین ہوگا کہ میں واقعی کامیاب جا رہا ہوں. تو یہ کمبخت یہ وسوسہ ڈال رہا تھا, یعنی یہ خیال ان کے دل میں آیا نا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان ڈال رہا ہے, یعنی شیطان اس طرح سے ان کو ایک دھوکے میں ڈالنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بڑی کامیاب زندگی گزار لی اور یہ تو مہلک چیز ہے کہ اپنی کسی قسم کی بھی کوئی اچھائی اپنی طرف منسوب کرے کوئی دلی دل میں, اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہلکات میں سب سے اشد فرمایا ہے. اور ہم اس میں اوڑھنا پچھونا کیا ہوا ہے اتنا کہ بڑوں کی نصیحت تک ہمیں گرا گزرتی ہے. تو اور کیا علامت ہوگی کہ تم بھاگو کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی شیخ کے پاس اور علاج کرو, اس کے علاوہ اور کیا علامتیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن نہیں, مانتے نہیں ہیں کہ میرے اندر عجب ہے, کبر ہے, اس کی وجہ سے مجھے نصیحت گرا گزرتی ہے. تو اب تو آج کل حالت کیا ہو گئی, آپ نے دیکھا ہے بزرگوں نے نصیحتیں کرنا چھوڑ دی, جس کو نصیحت کرو اس کو گرا گزرتی ہے. چہرے سے بشرے سے یا تو معلوم ہو جاتا ہے, یا انداز سے معلوم ہو جاتا ہے, یا عمل سے معلوم ہوتا ہے, اس کو عمل نہیں کیا. یہ حال پورا پوری دنیا میں یہ حال تقریباً ہو گیا. کون نصیحت کرے جب اس کو بری لگ رہی ہے؟ دیکھیے آپ, شیطان نے اس وقت بھی عجب ہی کا تو وار کیا نا اس نے کہ یہ عجب میں اترا ہو جائے مرتے وقت. تو وہ فرما رہے ہیں احمد بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آخر وقت میں یہ شیطان اس طرح میرے ایمان پر ڈاکہ مار رہا تھا. تو ان کو اتنی فکر. اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا نصیحت کے لیے. انہوں نے یوں کہا, تمہارے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا تمہیں مرنا نہیں ہے, کیا تم زندہ رہو گے؟ مرنے کو ہر وقت یاد رکھو، بھولو نہیں، یہ ہے نصیحت، موت کو یاد رکھو، مرنا یاد رہے گا تو نیک عمل کرو گے اور پھر گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو گے. دیکھیں پھر حضرت نے وہی الفاظ استعمال کیے، گناہوں والی زندگی چھوڑ دو گے. جس کو پتا ہے میں نے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد آخرت کی منزلیں طے کرنی ہے، وہ اس تیاری میں لگے گا. اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس چیز کی کثرت کرو، اس یاد کی کثرت کرو جو تمام لذات کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت کو یاد کرو کثرت سے. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں گناہوں کی زندگی بسر نہ کرے، بلکہ مرنے کے بعد جو منزلیں آنی ہیں، جہاں جانا ہے، اس کی تیاری کرے. گناہ کر رہے ہیں، اب شادی کا موقع آئے گا کسی کا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف کیوں کرو گے؟ تو کیوں کرو گے؟ کس طرح تمہارا دل گوارا کر لے گا؟ تو اس کو علل اعلان کرو گے، تو دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیوں کے طریقے بتا دیے کر کے، اب اس کے خلاف عورتوں کو مردوں کو جمع کرنا، شادی ہال میں جانا، طرح طرح کی نام نمود کے کھانے، اسراف، یہ سب کرنے کا کیا اس میں گناہ نہیں ہے؟ مرنے والا اس طرح کی فکریں اس طرح کر رہے گا، آخرت کی فکر والا اس طرح کرے گا. خود ہم دفن کر کے آتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو آپ فکر آخرت عطا فرمائیے، فکر آخرت عطا فرمائیے، فکر آخرت عطا فرمائیے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے، خود رائی سے اور عجب سے یا اللہ ہمیں نجات دلا دی، ہمیں نجات دلا دی. آمین اللہ.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.